हेलो
हेलो
यस आपको मैं खुश आमदीद कहता हूं अपने इस प्रोग्राम में. ये आप हमारी मेहमान हैं टॉक रेडियो 1590 AM पर, और मेरे जो कोहोस्ट यहां पे कुछ नौजवान बच्चे हैं वो हैरानी से मुझे देख रहे हैं कि मैं आपसे उर्दू में कैसे बात कर रहा हूं.
अच्छा, इसमें हैरानी की क्या बात है?
जी
हाँ. अच्छा
जी, समीन को मैं बता दूं, लिसनर्स को मैं बता दूं कि इस वक्त मैं असल में आखिरी आपका जो नाम है, अगर उसमें उससे गलती हो तलफ्फुज में तो माफ कीजिएगा. हम इस वक्त डॉक्टर क्रिस्टीना ओस्टरहेल से
मुखातिब. ओह नहीं, आपका तलफ्फुज बिल्कुल ठीक ठाक था.
सर, आप डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न साउथ एशियन स्टडीज लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर साउथ एशिया इंस्टीट्यूट हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और तकरीबन काफी वर्षों से आप उर्दू के जो किस्म है, जो जबान है, उसमें आपने न सिर्फ खुद महारत हासिल की है बल्कि उस पर मकाले भी लिखे हैं, मुख्तलिफ सेमिनार्स में तकरीरें की हैं, और आप हमारी आज मेहमान हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी मेहमान होना कबूल फरमाया.
मेरे लिए बहुत इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई है.
जी जी. अच्छा, ये बताइए कि ये उर्दू से जो आपका शगफ हुआ है, ये कैसे शुरू हुआ? जर्मनी में आप रहती हैं, और मैंने एक मरतबा जर्मन जबान सीखने की कोशिश की थी तो यकीन जानिए एक हफ्ते के अंदर मुझे दिन में तारे नजर आने लगे और मैं पीछे हट गया. लेकिन आप एक जर्मन खातून होते हुए आपने उर्दू की तरफ कैसे तवज्जो की?
वैसे पहली बात यह है कि मेरे ख्याल से जर्मन जबान उर्दू जबान से ज्यादा मुश्किल है. किसी गैर मुल्क के लिए जर्मन जबान सीखना तो बहुत मुश्किल है.
जी हाँ.
लेकिन मेरी तो उर्दू से दिलचस्पी इतफाक से पैदा हुई. मुझे बचपन से किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वैसे जबानी सीखने का भी शौक था. तो जब मैंने स्कूल खत्म किया तो सोचा कि कोई भी गैर मुल्की जबान सीखूं, लेकिन कोई नॉन यूरोपियन जबान सीखूं, क्योंकि यूरोपियन जबानों से तो इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी. अंग्रेजी फ्रांसीसी सीखी तो थी स्कूल में, लेकिन उस पर काम नहीं करना चाहती थी. तो मैंने दाखिला लिया बनी यूनिवर्सिटी के क्या नाम, स्कूल ऑफ एशियन स्टडीज में.
जी जी.
तो इतफाक से मेरा उसमें दाखिला हुआ इंडोलॉजी के शोबे में.
जी जी.
और तो पहले साल में हम लोगों ने सिर्फ हिंदी सीखी.
जी जी.
और दूसरे साल में उर्दू का भी कोर्स शुरू हुआ.
जी.
तो जब मैंने उसका रस्म खत देखा तो ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा ठीक है, ये भी ले लूं.
वाह माशाल्लाह.
और बस इस तरह ही हो गया.
जी जी. मतलब ये कि आपने 1971 से लेके अब तक न सिर्फ हिंदी संस्कृत सीखी, उर्दू की तरफ राग भी. आपने एक जो PhD किया किस मौजू पर किया? कौन क्या मौजू था आपका डॉक्टरेट का?
डॉक्टरेट का मौजू था कोडातुल अनहायदर. मैंने उनकी 3 नॉवलों को देखा. शुरू किया था मेरी भी सरम खाने.
जी जी.
फिर आकर दरिया और आखिरी शब्द के हम सफर.
जी जी.
तो एक तरह से यानी इन 3 नावलों का तर्जिया मैंने किया और एक तरह का मुनाजा किया, यानी उसमें यह देखने की कोशिश की कि शुरू से लेकर आखिरी शब्द के हम सफर तक उनके उसलूब बयान में, उनकी तकनीक वगैरह में किस तरह की तब्दीलियां आई या मौजूदात में किस तरह की तब्दीलियां आई, इस तरह का तजिया मैंने किया.
साहब, कुरतुल हैदर का नाम जब हम लेते हैं तो जो आम फहम उर्दू से जो लोग जिनको होती है फहम उर्दू की, वो भी परेशान हो जाते हैं कि उनकी जो उसलूब है और उनकी जो नावल है वो कुछ मुश्किल हैं समझने में, और बहुत घबराते हैं लोग उस पर कुछ लिखने पर भी. आपने क्या वजह थी कि आपने कुरतुल हैदर को का इंतखाब किया?
जहां तक मुझे याद है, पहले तो मैंने उनके कुछ अफसाने पढ़े थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे और इस तरह दिलचस्पी पैदा हुई. और फिर जब मैंने आकर दरिया देखा जो उनका सबसे मशहूर नावल है, तो उसमें भी मुझे बहुत सारी चीजें मुझे बहुत दिलचस्प लगी और अनोखी लगी. मुश्किल तो एक लिहाज से वो हैं, लेकिन उसमें यह है कि उनके नावलों में और उनके सारे बयानात में इल्म तो बहुत ज्यादा है ना. उनका मुताला तो बहुत वसी है ना. इसलिए अगर उनको उन पर काम करना चाहे तो इतना ज्यादा वसी मुताला तो मेरा नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ न कुछ तो चीजों को पढ़ना चाहिए ना. और उनके नावलों में जो भी है اس سلسلے میں تو بہت ساری تحقیق کی کرنی پڑی مجھے.
جی جی.
تب کہیں جا کر کچھ باتیں سمجھ میں آئی.
جی جی. نہیں ماشاء اللہ میں آپ کی پڑھ رہا تھا آپ کی جو تفصیل ہے, اور آپ نے نہ صرف یہ کہ ان کے اوپر کام کیا ہے بلکہ آپ نے 1994 میں دلی میں شائع ہونے والے اقتدار منوہر میں شاید خاتون شعرا کے بارے میں بھی آپ نے لکھا. 1996 میں نذیر احمد کے ابن الوقت کے جرمن ترجمے ہوئے, اس میں بھی آپ کا ہاتھ تھا؟
نہیں, ابن الوقت پر میں نے ایک مقالہ لکھا تھا لیکن ترجمہ تو میں نے نہیں کیا نا, ترجمہ تو ابھی انگریزی میں ہوا ہے.
اچھا. پھر یہ کہ مختلف جو اردو کے جو مصنف گزرے ہیں, ادیب گزرے ہیں, منٹو, عصمت چغتائی, جنانی بانو وغیرہ, ان کے جدید ادب کا آپ پر کیا اثر ہے, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو جدید نثر ہے یا جدید شاعری ہے, وہ اس کا جب آپ اس کا آپ مقابلہ کرتی ہیں پرانے ادب سے, کلاسیکل ادب سے, کیا فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو زبان کا فرق ہے. زبان میں تو بہت ساری تبدیلی آئے, ہر زبان میں یہی ہوتا ہے. موضوعات میں بھی تبدیلی آئی تو ہیں بہت, اور اسلوب میں, تکنیک میں وغیرہ, لیکن مثلا اگر آپ نذیر احمد کو لے لیں
جی,
تو اس زمانے کے بہت سارے مسائل تو جو اس زمانے میں مسلمانوں اور عام طور پر ہندوستانیوں کو درپیش تھے, ان میں سے بہت ساری ذہنی مسائل تو ابھی بھی موجود ہیں.
جی جی.
تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس 19ویں, خاص کر 19ویں صدی کا ادب جو ہے نا, وہ ہمارے زمانے کے لیے بھی ابھی دلچسپی رکھتا ہے. اور جہاں تک جدید ادب کا سوال ہے, اس میں تو یہ ہے کہ بہت ساری نئی بات بھی آ گئی, خاص کر 1947 کے بعد جب پاکستان بھی قائم ہوا, ہندوستان میں بھی بہت ساری سماجی تبدیلیاں ہوئی نا, تو اس کا اثر تو ادب پر ہونا لازمی تھا. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ کسی بھی قوم, کسی بھی زبان کا ادب پر کا اس قوم تک, یعنی اس کے یعنی اس زبان کے بولنے والوں تک کسی نہ کسی طرح کی خاص رسائی دی جاتی ہے. اور جب میں پہلی بار بھارت کی انڈیا گئی تو مجھے بہت ساری چیزیں جانی پہچانی لگی, کیونکہ جانے سے پہلے میں نے بہت سارے افسانے پڑھے تھے, ناول پڑھے تھے, جن سے تو کچھ لوگوں کے سوچنے کا ڈھنگ, ان کی شخصیات, ان کے رہن سہن وغیرہ, ان سب باتوں کے لیے بہت ساری معلومات حاصل ہو گئی تھی. تو ادب پڑھنے کا ایک بہت فائدہ تو یہ بھی ہے, لیکن پھر الگ بات ہے کہ بس مزہ آتا ہے نا.
اچھا, یہ بتائیے,
کھیل کہہ جاتا ہے اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے. سب سے پہلے ادب تو اسی کے لیے, یعنی اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے پڑھا جاتا ہے نا.
اچھا, آپ ہندوستان بھی گئی ہیں اور پاکستان بھی گئی ہیں. ہندوستان کی شاعری کا جب ہم دیکھتے ہیں آج کل, تو اس میں بے انتہا ہمیں جسے ہندی کہتے ہیں, اس میں سنسکرت کے بھی الفاظ ملتے ہیں, مختلف علاقائی زبانوں کے بھی اس میں الفاظ ملتے ہیں. آپ پاکستان بھی گئی ہیں؟
جی جی, گئی ہوں, کئی دفعہ گئی ہوں.
جی, تو پاکستان اور ہندوستان کا اگر ہم تقابل کریں, تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اردو صحیح معنوں میں کہاں پروان چڑھ رہی ہے, پنپ رہی ہے؟ ہندوستان میں اردو کا کیا مستقبل ہے, اور پاکستان میں اردو کی کیا کیفیت ہے؟
ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ طبقے میں تو دونوں طرف اردو کو اچھی نظر سے نہیں دیکھی جاتی, یعنی جو انگریز یا انگریزی ذریعے تعلیم سے تعلیم پاتے ہیں نا, وہ لوگ تو اردو کو ہی سمجھتے ہیں دونوں ملکوں میں, لیکن عوامی سطح پر تو اردو کی بہت بڑی اہمیت ہے. پاکستان میں تو بہت زیادہ اہمیت ہے, جتنے بھی سارے اخبارات ہیں, رسالے ہیں, کتابیں ہیں, سب سے زیادہ تو اردو میں چھپتی ہیں. تو اور رابطے کی زبان تو وہی ہے, اور انڈیا میں بھی کافی حد تک تو رابطے کی زبان ابھی بھی ہے, اور پاپولر کلچر کی زبان ہے, غزلوں کی زبان ہے, فلموں کی زبان ہے. لیکن جہاں تک ادب کا سوال ہے, تو اس کی گنجائش مجھے آپ ہندوستان میں کم نظر آتی ہے. اس کے پڑھنے والے کم ہیں, سننے والے ابھی بہت ہیں, بولنے والے, سمجھنے والے بھی بہت ہیں, لیکن اردو یعنی اردو کتابوں کے لیے مارکیٹ تو ذرا محدود ہو گیا ہے, یہ تو ہے ہندوستان میں.
جی جی. اچھا, یہ بتائیے, میں نے جو ایک بڑی انہونی یا انوکھی بات دیکھی ہے آپ کے تفصیل پڑھتے ہوئے, وہ یہ کہ ہندوستان اور پاکستان میں دونوں جگہ جو ادب کے نقاد ہیں یا جو ادیب ہیں مستند وہ جاسوسی ادب کو ادب کا حصہ نہیں سمجھتے، لیکن آپ نے آج کل آپ ابن صفی کا مطالعہ کر رہی ہیں اور آپ ابن صفی سے بہت متاثر بھی نظر آتی ہیں، وہ کیا چیز ہے جو ابن صفی کو ایک تو عام جاسوسی ناولوں کے تخلیق کاروں سے مختلف کرتی ہے، اور آپ کو کیا کس طرح دلچسپی پیدا ہوئی اور کیسے آپ کے ہاتھ لگے ابن صفی کے ناول؟
لیکن ہم تو اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے لائبریریز کے لیے کتابیں منگواتے رہتے ہیں، اور کتابیں منگوانے کے لیے تو کتابوں کی فہرستیں دیکھتے ہیں. تو مجھے کئی سالوں سے یعنی شروع سے ہی احساس ہو گیا تھا کہ فہرستوں میں خاص مثلاً آپ ڈی کے ایجنسیز لیجیے نا، تو ان کی فہرستوں میں بہت یعنی سب سے زیادہ نام شاید جو آپ کو نظر آئے گا وہ ابن صفی کا ہوگا. ان کی بہت ساری کتابوں کا ذکر ہوتا ہے اور سال ہر سال ہمیشہ ان کی کتابیں اس فہرست میں شامل ہوتے ہیں. اس طرح یہ تجسس پیدا ہو گیا کہ یہ کون ہیں اور کتابیں کیسی ہیں اور اتنی مقبول کیوں ہیں. تو میں نے کافی مشکل سے کچھ کتابیں منگوائی، دوستوں سے بھی کچھ کتابیں مل گئی، کیونکہ پاکستان میں بھی تقریباً ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ ایک آدھ کتاب تو پڑی ہوئی ہوتی ہے ان کی. تو میں یہ کتابیں دیکھنے لگی. میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ان کا ڈھنگ سے مطالعہ کیا، میں نے کچھ ایک آدھ کتاب ہی دیکھی تو کچھ انداز ہو گیا کہ وہ کیا لکھتے ہیں یا لکھتے تھے اور ان کا اسلوب بیان کیسا ہے، موضوع کیا ہے، کردار کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اندازہ ہو گیا کہ ان کی زبان تو بہت اچھی تھی، بہت سلیس، بہت فخری زبان اور کردار بھی کافی دلچسپ ہے. تو بس یہ سب دیکھ کر میں نے ایک چھوٹا سا مضمون لکھا ابن صفی کے بارے میں، لیکن کوئی بہت زیادہ بڑا پروجیکٹ وغیرہ میں نہیں کیا ان پر. بس یہی یعنی جب دلچسپی پیدا ہوئی تھی نا ان سے، تو بس ان کو لے کر ایک مقالہ لکھا جس میں میں نے کہا کہ یہ بہت بڑی زیارت ہی ہے کہ مقبول ادب کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جبکہ یہ ادب یعنی پوری ادب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور بہت اہم حصہ ہے، کیونکہ اس کا اثر سب سے زیادہ لوگوں پر ہوتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف تفریح کے لیے لوگ اسے پڑھتے ہیں، کوئی نہ کوئی اثر ان کے ذہن پر، ان کے دماغ پر، ان کے جذبات پر تو ضرور ہوتا ہوگا جب اس طرح کا ادب پڑھتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں نے ان کو لے لیا. لیکن یہ بھی دیکھنا آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے کہ انڈیا میں یعنی دلی میں ایک بہت تفصیلی مضمون چھپا ہے جاوید خالد کا لکھا ہوا. اگر کسی کو تفصیل سے پڑھنا ہو ابن صفی کے بارے میں تو وہی دیکھ لیں.
میں آپ نے جو میں نے کچھ پڑھا ہے آپ نے جو مضمون لکھا اس میں آپ نے جو تجزیہ کیا وہ یہ کہا کہ ابن صفی کے ناولوں میں نہ صرف تفریح ہے بلکہ اس میں نصیحت بھی ہے، اس میں وہ کہیں کہیں اخلاقیات پر گفتگو کرتے ہوئے بہت اچھے انداز میں، اور چاہے وہ عمران کا کیریکٹر ہو یا فریدی کا، ان کے کیریکٹر کو انہوں نے بڑا اسٹرانگ بنا کے پیش کیا ہے اپنی کتابوں میں. اور یقین کیجئے کہ میں نے بھی جب میں پڑھ رہا تھا اپنے ہائی اسکول میں اور اپنے پری میڈیکل میں، اور اس میں میں نے مجھ سے پہلے میرے بھائی نے اور شاید ان سے پہلے میرے بڑے بھائی نے سب نے ابن صفی کا مطالعہ کیا، اور ہمیں کتابیں زبانی یاد ہیں بہت ساری کہ وہ ان کی جو کتابوں کے ٹائٹل ہیں، اور جس خوبصورت انداز میں وہ جو مزاح پیدا کیا انہوں نے عمران کا اور سلیمان کا اور اپنے کیریکٹرز کو. آج بعض موویز جب ہم دیکھتے ہیں ہالی ووڈ کی جو ان کے موضوعات لگتا ہے کہ وہ تھے جو بہت پہلے آج سے 50 سال پہلے ابن صفی نے لکھے تھے، اور وہ اب اسپائی موویز میں اور اس طرح کی موویز میں ہم ان کو دیکھتے ہیں. آپ اور آپ کا خیال بالکل درست ہے کہ جو عوام میں ابن صفی کے ناولوں کی اتنی مقبولیت ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بے شمار ابن صفی کے نام کے چربا جسے ہم کہتے ہیں ناموں سے لوگوں نے کتابیں لکھنی شروع کر دی.
جی
اچھا